مقروح ہیں اور اللہ کی رحمت سے دور ہیں, وہ دو آوازیں, ایک خوشی کے موقع پر گانا بجانا اور دوسرے غم کے موقع پر چلا کر رونا, دونوں باتیں ہمارے یہاں پائی جاتی الا ماشاءاللہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے. شادی بیاہ میں وہ دھوم دھڑکے سے ڈھول بجاتے ہیں, باجے بجاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو سب ناپسند ہے. اور یہ موقع چاہے قرآن سر طرف کے گزار دو, موویاں بنا رہے ہیں اور بے پردگی کر رہے ہیں, گانے بجانے کر رہے ہیں, لیکن خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. چاہے قرآن رکھو, چاہے بخاری شریف رکھو, 100 کتابیں سر پہ لا کے رکھ دو دین کی, مگر وہ اس کے اوپر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے اس مجلس کے اوپر. بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں, گناہوں کے کام کرتے ہیں, نتیجہ کیا ہوتا ہے, خاندانوں میں جھگڑے اور گھر ٹوٹ جاتے ہیں, بڑی جلدی گھر ٹوٹ جائے ہیں, آج کل ناچاری ہو جاتی ہے. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اصلی وجہ یہی ہے, ہم لوگ اسباب سے جوڑ دیتے ہیں کہ یہ ناچاری اس لیے ہوئی کہ یہ لوگ اچھے نہیں تھے, یہ لوگ بد اخلاق تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا یہ بدکار لوگ تھے, مگر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا کیا. فیصلہ اوپر سے آتا ہے. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. پاکیزہ متقی لوگوں کو پاکیزہ متقی رشتے ملتے ہیں, وہ دیندار رشتے ڈھونڈتے ہیں, ایسے رشتے ڈھونڈنے والے آتے ہیں, مگر چونکہ متقین کم ہیں اس لیے رشتے کم آتے ہیں. اللہ والے رشتے کم ہیں, رشتے کم آتے ہیں, مگر وہ متقی رشتے ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایسی بچی چاہیے جس نے اسکول کالج کو نہ دیکھو, یونیورسٹی میں نہ پڑھو, کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یونیورسٹی میں کالج میں کیسی بے حیائی کا ماحول ہے. اب کیا زبان سے بتائیں گے کیا ماحول ہے بے حیائی کا, مگر وہ شوق میں بچیوں کو ڈاکٹر بنا دیں. بھائی ہماری بیٹی کی خواہش ہے, یہ تو دیکھو کہ اللہ کی خواہش کے خلاف ہے, اللہ کی مرضی کے خلاف ہے, یا اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے جا رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت عن ذکر اللہ, یہ مردان خدا جو ہیں اللہ کی یاد سے ان کو کوئی قابل نہیں کرتی, نہ ان کی تجارت, نہ کوئی دوسرا کام, نہ ان کی اولاد. تو غرض یہ کہ دو آوازیں اللہ تعالیٰ کو سب ناپسند ہیں اور اللہ کی لعنت ان پر ہوتی ہے, اللہ کی رحمت سے دور, ایک خوشی کے موقع پر گانا بجانا اور دوسرا موتا کے موقع پر, غم کے موقع پر چلا کر رونا, بیان کرنا. تو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں کہ یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے, لیکن اوپر نظر نہیں جاتے کہ ہماری بدکاریوں کی وجہ سے, نالائکوں کی وجہ سے, شیطانی کاموں کی وجہ سے مصیبت ہمارے اوپر آئی کہ بیچاری کا گھر ٹوٹ گیا, بیٹی گھر پہ بیٹھی, بدنامی بھی ہو گئی, اور لاکھوں روپیہ خرچ کیا تھا, قرضے لے کے بھی خرچ کر لیتے ہیں لوگ, یہ بڑی دعوت ہو واہ واہ ہو, لوگ واہ واہ کرتے ہیں, اور بڑی سی لیکچر گاڑی اور پیاجیو گاڑی بڑی سی لیتے ہیں کرائے پہ, رہتے ہیں جھوپڑی میں, مگر بھائی بیٹی کی شادی کریں گے تو بڑی شان سے کریں گے, قرضے لے لیے لاکھوں روپے اور اس کے بعد کرائے کی گاڑی لی 50,000 روپے گاڑی کا کرایہ ہے سب, اور بارات بھی جا رہی ہے, گاڑیوں کا بھی کرایہ بھی جا رہا ہے, سب جا رہا ہے, دیوالیہ نکال دیا بس, اور 2 دن کے بعد خدا نخواستہ بیٹی گھر واپس آ گئی, لڑائی ہو گئی, سب تیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سلیم عطا فرمائے. تو بات تو یہ تھی کہ بھائی جب یہ طے ہو گیا کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے, تو راضی کرنے کے لیے اس کا علم ضروری ہے کہ کن باتوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں, کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, ایسے علم ضروری کہ نہیں. اپنی مرضی سے محبوب کو چاہنا یہ محبت ہے, یہ کہ محبوب کی مرضی سے چاہنا محبت ہے, اپنی مرضی سے محبوب کو چاہنا بدعت ہے, بدعت ہے, جیسے آج کل ہو رہا ہے, اپنی مرضی سے محبت کے دعوے ہو رہے ہیں, نعرے لگ رہے ہیں عشق خدا اور عشق رسول کے نعرے لگ رہے ہیں, اور ناروں کے ساتھ ڈھول بازا بھی ہو رہے ہیں, گانا بجانا بھی ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں, اور آپ کے نام کے ساتھ ہی یہ بھیانک مذاق ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولاکن یضر اللہ شیئا, اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے, جو شخص گناہ کا کام کرے گا اس کا بھی نہیں نقصان, خود ہی اس کو بھگتے گا, اللہ کا کوئی نقصان تھوڑی ہے. تو جب یہ مقصد ٹھہرا ہمارا کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا بھی ہے اور اگر خدا کو راضی کر کے گئے تو اچھا بدلہ ملے گا اور خدا نہ خواستہ ناراض کر کے گئے تو برا انجام ہوگا. قرآن شریف میں بڑا پڑا ہوا ہے نیک لوگوں کی جزا بد لوگوں کا انجام سب جگہ جگہ. تو جب یہ مقصد کہہ رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو خوش کرنا ہے یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. باقی سب چیزیں جو ہیں وہ ذریعہ ہے. تاکہ روٹی چاہیے روٹی کے لیے پیسہ چاہیے, پیسہ کمانے کے لیے تجارت پیشہ یا نوکری یا دکان کوئی بھی طریقہ پیشہ اختیار کرنا ہے تاکہ ہم پیٹ میں روٹی ڈالیں اور خدا کو یاد کریں خدا کو راضی کرنے کے کام کریں. تو جب یہ بات ٹھہر گئی تو اب اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ کیا کیا بات اللہ کو پسند ہے اور کیا کیا بات اللہ کو ناپسند ہے. اب علم کیا ہو گیا کہ بھائی یہ کام اچھا نہیں ہے, سفیر بنانا گناہ ہے. کتنا بھی منع کر لو آج کل تصویر کا ایسا بھوت سوار ہوا ہوا ہے کہ نہیں بھوت سوار ہوا ہوا ہے تصویر ضرور بنانی ہے. یہ تو یہ کعبۃ اللہ کو نہیں چھوڑتے, حرم شریف میں جاؤ تو دیکھو کہ وہ کعبۃ اللہ کی طرف پیٹ کیے ہوئے اور موبائل اپنا سامنے کر کے سیلفی بن رہی ہے. بڑی بھی کھڑی ہوئی ہیں کرسی پہ جس کا پیندا چھوٹا سا ہوتا ہے اس کا پورا پیندا بھی ان کا نہیں آ رہا ہے, 1.5 میٹر کا تو خود کا پیندا ہے اور وہ بڑی بھی چھوٹے سے پیندے کے اوپر کھڑے ہو کے سیلفی سے جو ہے اپنی تصویر بنا رہی پیچھے پیٹ کعبۃ اللہ کی طرف. نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک, کس قدر بے ادبی اور بھیانک مذاق ہے یہ, کتنی بیہودہ بات ہے. غرض یہ کہ جب یہ ٹھہر گیا بات کہ علم ہونا ضروری ہے تو محض علم ہونے سے کام نہیں بنے گا. مثلا دو گلی پیچھے کوئی ڈاکٹر یا طبیب آ جاتا ہے اور مشہور ہو جاتا ہے کہ بہت ماہر طبیب ہیں, معمولی دوا سے بہت سمجھ بوجھ اللہ نے دی ہے, آپ نے شفا دی ہے, جانے سے لوگ اچھے ہو جاتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں, ہے نہیں آیا نہیں کوئی, میں تو جانتا بھی نہیں آپ کے علاقے کو. تو علم تو ہو گیا کہ ڈاکٹر آیا ہے طبیب آیا ہے, بیمار بھی ہے لیکن جاتا نہیں ہے تو کچھ فائدہ ہوا ہے اس کا. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پانچ باتیں یاد کر لو, پانچ باتیں, کہ ایک تو ضروری علم کا ہونا ہے کہ علم ہونا ضروری, علم دین. یہ جو باتیں مشہور کر دیتے ہیں گھڑی بھی کہ علم حاصل کرنا فرض ہے, اگر چین جانا ہو تو چین پہ جاؤ, جو کوئی حدیث نہیں ہے گھڑی بھی ہے. بالفرض اگر کوئی ایسی روایت ہوتی بھی تو وہ علم دین سے متعلق ہے. یہ دنیا کے تعلیمی اداروں میں لکھ دیتے ہیں کہ چین بھی جانا پڑے, کہاں سے آئیے کوئی اس کا وجود نہیں, اور بھی بہت سی باتیں گھڑی بھی ہیں. یعنی علم دین کو دنیا کے علم سے جوڑ دیتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسی باتیں ہم سے منسوخ کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈے, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں. تو علم ہونا ضروری ہے, جب علم ہونا ضروری ہے تو کارآمد جب ہوگا جب عمل کرے گا, طبیب کے پاس جائے گا اٹھ کے اس سے دوا لے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. تو علم ہونے کے بعد ایک تو علم ہونا ضروری, تو فرمایا کہ علم کارآمد ہے چار چیزوں پر قیامت کے دن. علم جو ہے ہمارا کارآمد ہوگا چار چیزوں پر. نمبر ایک عمل, عمل نہیں کیا تو کام کیسے بنے گا. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت تمہیں ایسے ہی بے کام کی مل جائے گی, مفت میں گھر بیٹھے مل جائے گی؟ کام کرنا پڑے گا, مجاہدہ کرنا پڑے گا, مشقت اٹھانی پڑے گی اللہ کے راستے, لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑیں گی, ملامت بھی سننی پڑے گی کہ یہاں کیا کر لیے داڑھی رکھ لی, یہاں کہاں جا رہے ہو تم داڑھی رکھ لی. ارے بھائی داڑھی تو مومن کا ہتھیار ہے, مومن کا جھنڈا ہے. مشرکین لوگ داڑھی منڈاتے, مسلمان تو ایک مٹھی داڑھی رکھتا ہے, مشرکین لوگوں کا کام ہے داڑھی منڈانا. کیسے پتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, خالق المشرکین وفر اللہ آپ کو چوائے. مشرکین پہلے کہاں سے شروع کیا جی, کہ مشرکین کی مخالفت کرو. آگے کیوں کس بات میں مخالفت کریں؟ وفر اللہ داڑیوں کو بڑھاؤ, مشرکین کی مخالفت کرو داڑیوں کو بڑھاؤ. معلوم ہوا کہ مشرکین کا کام ہے چھوٹی داڑیاں رکھنا اور شیو کرنا, اور برین گڑھ بنانا، ہاکی بنانا، یہ سب مشرکین کے کام ہیں. آنکھ اللہ اور اپنی مونچھوں کو باریک کترا، یہ ہے مشرکین کی مخالفت. لیکن آج کل ہم مشرکین کی شکل بناتے ہیں، یہود نصارہ کی شکل بنانے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں. جتنے چکنے گالوں میں اتنے ہی زیادہ جو ہے اپ ٹو ڈیٹ معلوم ہوں گے. اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، میرے شیخ فرماتے تھے یہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو رہی ہے، یہ اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہے، خدا کو ناراض کیے ہوئے ہیں، اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہے. غرض یہ کہ کام کرنا پڑے گا. تو علم کارآمد جب ہوگا جب عمل ہوگا، ایک بات. دوسری بات کہ عمل جب قبول ہوگا جب اخلاص ہوگا. عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص ضروری ہے، یعنی جو کام کرے اللہ کے لیے. اس میں مخلوق کو دکھانا جسے ریاکاری کہتے ہیں وہ شامل نہ ہو، مخلوق سے تعریف چاہنا واہ واہ وہ نہ ہو، اسی طرح اور کوئی دنیاوی لالچ غرض نہ ہو، جیسا کہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی فرمایا، بتلایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاتی جائیں، گدھے کے اوپر، گدھے کے اوپر قرآن شریف رکھ دو، بخاری شریف رکھ دو، ترمذی شریف رکھ دو، مسلم شریف رکھ دو، 100 کتابیں رکھ دو، گدھے کو کیا پتہ. تو وہ عالم جو بے عمل ہے اور بے خوف ہے خدا سے، اس کی مثال گدھے کی ہے. یہ علم تو ہے، عمل نہیں. ایک قول ہے بزرگوں کا، ویل للجاہل مرتن وویل للعالم سبع مرات. جاہل کے لیے تو ایک بار افسوس ہے کہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں، عمل نہیں کیا، پکڑا تو وہ بھی جائے گا کہ علم کیوں نہیں حاصل کیا. لیکن جو عالم ہونے کے باوجود عمل نہ کر، اس پہ 7 بار افسوس ہے کہ ظالم تجھے پتہ بھی تھا، تو نے علم الہی حاصل کیا، علم دین، اور تو نے عمل نہیں کیا. تو علم کا کارآمد ہونا موقوف ہے نمبر ایک عمل پر، اور دوسرا اخلاص، کہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہ ہو، پیسہ کمانے کے لیے نہ ہو، اور جھوٹے فتوے ڈالنے کے لیے نہ ہو، اور ریاکاری کے لیے نہ ہو، اور اپنے تکبر اور ناز کے لیے نہ ہو، محض اللہ کے لیے. سمجھ گیا بھائی؟ علم کا کارآمد ہونا، دو باتیں آ گئیں، عمل اور عمل میں اخلاص. اب تیسری چیز جو علم کے کارآمد ہونے کے لیے موقوف ہے وہ سنت، طریق السنت. میرے شہر نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بہت ہی اخلاص سے، بڑے درد دل سے، چھپ کر لوگوں سے 2 رکعت نفل پڑھے، کہتا ہے یہ عمل، بتائیے آپ قبول ہوگا؟ ہوگا؟ عصر کی نماز کے بعد 2 نفل کوئی پڑھے بالکل چھپ کے اخلاص کے ساتھ، محض اللہ کے لیے نیت کرتا ہوں میں. بعض لوگوں کو نیت کرنے کے الفاظ پہلے زمانے میں یاد کرائے جاتے تھے، کیونکہ بالکل بے دین ان پڑھ قسم کے لوگ بھی ہوتے تھے، تو ان کو اس طرح ذہن نشین کرنے کے لیے یہ الفاظ سکھائے کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز عشاء فرض کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے، تاکہ ذہن نشین ہو جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس کے آگے کھڑا ہو رہا ہوں اور کس کے لیے کام کر رہا ہوں. اب لوگوں نے اس کو فرض بنا لیا کہ جب تک یہ الفاظ ادا نہیں کریں گے اس وقت تک نماز شروع ہی نہیں ہوگی. اتنی دیر میں، جتنی دیر میں یہ کلمات کہے، امام صاحب کو رکوع سے بھی اٹھ گئے، 1 رکعت اسی میں نکل. بھائی دل میں نیت کافی ہے کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام کے پیچھے، سب چیز آدمی جب نماز کے لیے جا رہا ہے تو اس کو سب دل میں ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں. دل میں نیت کر لی کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں. ہاں یہ اور بات ہے کہ عشاء کی نماز ہو رہی ہو اور کوئی کہے کہ مغرب کی تو میں نے ابھی پڑھی نہیں، پہلے میں مغرب کی پڑھ لیتا ہوں. جیسے میں نے شاید یہاں بیان کیا تھا کہ عمرے سے واپسی پہ پچھلے ہمارے ہم وہاں کسی عرب ملک میں رکے تھوڑی دیر کے لیے، ٹرانزٹ یاد نہیں مجھے، دبئی تھا یا کون سا تھا، ابو دبئی تھا کون، یاد نہیں آیا. وہاں پر رکے تو وہاں عرب لوگ اپنے مسائل اپنے خود ہی نکال لیتے ہیں کتابوں سے. تو ایک آ گئے، امام صاحب بن گئے، 2 آدمی ان کے پیچھے، 2 بچے بھی تھے، وہ سب کے سب جو ہے انہوں نے مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ لی. مغرب کا ہی وقت تھا، جماعت سے پڑھ لیں. اب چونکہ وہ آگے سفر کرنے والے تھے تو انہوں نے یہ مسئلہ نکالا ہوا ہے کہ سفر جب ہو تو اگلی نماز بھی اسی وقت جماعت سے پڑھ, جماعت زیادہ اہم ہے چاہے وقت ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو. خیر بھائی وہ آپ کا معاملہ ہے, ہمارے نزدیک تو اتنا صلاح کانت عال المؤمنین کتابوں موقوتا, یہ نماز کو جب فرض ہوتی ہے جب وقت ہوتا ہے, وقت ہوا ہی نہیں. اگر مثلا کوئی آدمی مغرب کی نماز پڑھ کے مر گیا, اب اس نے سوچا میرا تو آخری وقت آیا نا, یہ سبھی پڑھ لوں پہلے, یہ بھی کیا ہو, یہ بھی وقت ہی نہیں آیا. اور اگر وہ مر گیا تو پھر اب معلوم نہیں 10 سال کی نمازیں اس کے ذمے رہ گئی, اس کا تو مطلب ہے کیوں جی, یہ معلوم نہیں اور کون کون سی نماز اس کے ذمہ ڈال دی جائیں کہ تو نے یہ بھی نہیں پڑھی یہ بھی نہیں پڑھی. بھائی جب انتقال ہو گیا تو اب نماز وقت آیا نہیں تھا, نماز مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا, اللہ اللہ کر رہا ہے, انتقال ہو گیا, اب کیا اس پر عشاء کی نماز فرض ہو گئی جب عشاء کا وقت ہی نہیں آیا. پہلے ان کا معاملہ ہے, انہوں نے عشاء کی نماز کی جماعت کی نیت باندھ لی اپنی عربی میں, وہ کہہ رہے تھے اپنے بچوں کو کہ ہم چونکہ سفر میں اس لیے وہ استاد بنے ہوئے تھے کلین شیئر تھے اور اپنے اپنے کچھ وہاں نہیں ان چیزوں کے اوپر توجہ, اللہ تعالیٰ ان کی توجہ عطا فرما دے. تو انہوں نے عربی میں ان کو کہا کہ اب ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں. اتنی دیر میں جب انہوں نے نیت باندھی عشاء کی نماز کی تو اتنی دیر میں ایک گروپ آ گیا انڈونیشیا کا 20-30 لوگوں کا, انہوں نے دیکھا جماعت ہو رہی ہے کیونکہ وقت مغرب کا تھا تو انہوں نے نیت باندھ لی, اس کے پیچھے پوری نماز پڑھ لی. اب انہیں کیا پتا کہ امام کی 4 رکعتیں ہوئی ہیں 3 ہوئی ہیں کتنی ہوئی ہیں, انہوں نے 3 پڑھی اس کے پیچھے نیت باندھی. اب امام تو عشاء پڑھ رہا ہے اور مقتدی مغرب پڑھ رہا ہے. بات یہ کہہ رہا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل جائز نہیں ہے جب تک کہ سورج غروب ہو جائے, اور ہمارے یہاں مغرب کی نماز فرض کے بعد نفل ہے, اور بعض مسلک میں مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں, اس سے بحث نہیں. مراد یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھنا, نفل پڑھنا, کوئی بھی نفل پڑھنا جائز نہیں. سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں لیکن نفل پڑھنا جائز نہیں. غرض یہ کہ اب اگر کوئی آدمی 2 رکعت پڑھ رہا ہے, نماز بھی اس کی قرآن بھی صحیح ہے, سب کی صحیح ہے, اور اخلاص بھی ہے کہ چھپ کے کوٹری میں پڑھ رہا ہے, اخلاص بھی موجود ہے اور نماز سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے لیکن خلاف سنت ہے کہ آپ نے منع فرمایا تو اس کی نماز قبول ہوں. اس لیے علم کا کارآمد ہونا موقوف ہے. نمبر 1 بتاؤ, پہلی چیز کیا بتائی, علم کا کارآمد ہونے کا پورا ہونا کس چیز پر موقوف ہے؟ ایسا دوں اس پر بھیجا نکال دوں. علم کا کارآمد ہونا موقوف ہے عمل پہ, معلوم ہے لیکن سوال سمجھا نہیں ہے, سن تو رہا ہے پوری بات اور آج آگے بھی کھلی ہے اس کی. تو عمل, دوسری چیز اخلاص کہ ہر عمل ہمارا اللہ کے لیے, تیسری چیز عمل سنت کے مطابق ہو, اگر سنت کے خلاف ہوگا قبول نہیں مقبول نہیں. تین چیزیں یہ ہو گئی. اب چوتھی چیز جو آیت میں نے تلاوت کی, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ, جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں, وقلوبهم وجلہ اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں, یعنی یہ آیت صراحتاً تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہے لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو ہر عمل میں یہ صحیح, ہر عمل کے لیے, نماز پڑھے تو, صدقہ دے تو, روزہ رکھے تو, کوئی بھی کام کرے تو ان کے دل ڈرتے رہتے. تو اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو لوگ آیت نازل ہوئی ہے یہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں, صدقہ بھی دیتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں, تو کیا یہ چوری کرتے ہیں یا یہ شراب پیتے ہیں یا یہ زنا کرتے ہیں, کیوں ڈرتے ہیں یہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی, یہ کرتے ہیں اور ساتھ میں ڈرتے ہیں, اللہ یقبل منہم, کہ شاید ان سے اللہ قبول نہ فرمائے. اس بات سے ڈرتے ہیں کہ عمل تو کیا لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی شان کے مطابق تو انسان کر ہی نہیں سکتا. کوئی نہ کوئی کوتاہی, کوئی اخلاص میں کمی ہو گئی ہو, کوئی جو ہے اس نے سنت کی کوئی بات کے خلاف ہو گئی ہو, کوئی بات ایسی ہو جو اللہ کو ناپسند ہو گئی, تو ڈرتے رہتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی تو کیا دعا مانگی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. میرے شیخ نے فرمایا کہ تقبل میں تکلف کی خاصیت ہے کہ اللہ ہمارا عمل اس قابل نہیں تھا, آپ مہربانی کر کے قبول فرمائیے ہمارا عمل. اتنے عظیم و شان پیغمبر تھے وہ, خلیل اللہ تھے, اور خدا تعالیٰ نے قرآن میں ان کے سچا ہونے کی گواہی دی, بس صدق کر دیا, آپ نے پاک کو سچا کر دیکھا. اور بھی کتنی تعریفیں بیان فرمائی, انہ اوابا اوابا منیبا, اور بہت ساری تعریف فرمائی. یہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے, بہت زیادہ رونے والے, آؤ وہاں کرنے والے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. اور کام کتنا عظیم و شان, تعمیر کعبہ, بیت اللہ کی تعمیر, اللہ کا گھر. مگر تعمیر کرنے کے بعد اکڑے نہیں کہ ہم نے کیا کام کیا, ساری قیامت تک کیا آنے والی جو ہے نسلیں ہیں وہ اس کے ثواب کریں گی, کیا کام ان سے لیا اللہ نے, بڑا الحمدللہ تعالیٰ. بلکہ گڑگڑانے لگے, عاجزی کرنے لگے, ربنا تقبل منا, اللہ اپنی مہربانی سے آپ قبول کرنا. تو چوتھی چیز جو علم کے کارآمد ہونے پر موقوف ہے وہ کیا ہے؟ ڈرتے رہنا, اپنی ایک اعمال پر اکڑنا نہیں, ناز نہیں کرنا. اللہ پر واجب نہیں ہے ہمارے اعمال قبول کرنا, یاد رکھو, وہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے قبول فرمائیں گے. تو دونوں چیزیں ہیں کہ امید قبول بھی ہو کہ ضرور اپنی رحمت سے قبول فرما لیں گے, عمل تو اس لائق نہیں تھا لیکن مہربانی کریں گے وہ قبول فرما لیں گے, کیونکہ اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتے ہیں, جانتے ہیں مٹی کے کمزور ہیں, بار بار گر پڑتے ہیں, تو قبول فرما لیں گے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب گلپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ڈرو تو صحیح لیکن نہ تو اتنا ڈرو کہ کرنا چھوڑ دو. بعض لوگوں کے ساتھ ایسا سلسلہ ہوا ہے کہ بڑھاپے میں اپنا کوئی رہنما مرشد نہ ہونے کی وجہ سے اتنا ڈرے, وہ اتنا خوف تاری ہو گیا, کیونکہ کتابیں پڑھ پڑھ کے موت کے واقعات اور جہنم کے واقعات پڑھ پڑھ کے ایسا ڈر گئے کہ انہوں نے سوچا شیطان نے یہ پٹی پڑھا دی کہ تمہاری تو نمازیں قبول نہیں ہیں, تمہاری تو نماز میں اتنے خیالات آتے ہیں, تمہاری نماز کس قابل ہے, بلا خیال آ گیا, بلا خیال آ گیا. جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, بعض اوقات ہم کو ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جل کر راکھ ہو جائیں, وہ اس سے بہتر, ہم جل کر راکھ ہونا پسند کرتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو, دا کا سری ایمان, یہ تو صحیح سری واضح ایمان کی دلیل ہے, اور وسوسہ اسی کو آتا ہے جس کے دل میں خدا کی محبت کا خزانہ ہوتا ہے. کافر کو وسوسہ نہیں آتا, کھل کر گناہ کرتا ہے, وسوسہ نہیں آتا کافر کو, وسوسہ. میرے شیخ نے فرمایا ڈاکو وہیں جاتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے, ڈاکو وہیں جاتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے. اسی طرح شیطان وہیں جاتا ہے جہاں ایمان کا خزانہ ہوتا ہے, جہاں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہیں جاتا ہے اس کو پریشان کرنے. لہٰذا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جنہوں نے اپنا رہبر کسی کو نہیں بنایا. شہزاد سن رہے نا, نیند تو نہیں آ رہی؟ ہاں, ہوشیار ہو کے سنا کرو. تو بعض لوگ جنہوں نے اپنا رہبر نہیں بنایا, اپنا پیر نہیں بنایا, کتابوں سے پڑھ پڑھ کے اپنے آپ عمل کرتے رہے, ان کا انجام بعضوں کا گمراہ ہو گئے, وہ گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے لگے, کیونکہ بابا بن گئے, بڑی سی داڑھی آ گئی, سفید داڑھی ہو گئی, اور نمازی ہیں, دفنے کھلے ہیں, سب کچھ ہے, لوگوں نے کہا بھائی بڑے بابا ہیں, تو مزید اکڑ گئے اور ایک ایک لاکھ وظیفہ بتا دیا, جو آئے اس کو سونپ دیا وظیفہ, یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو. بیچاروں کا پڑھ پڑھ کے دماغ خشک ہو گیا, پاگل ہو گئے, بیوی بچے بھی پریشان, سارا خاندان پریشان. تو جو لوگ اپنا پیر اور رہبر نہیں بناتے تو شیطان ان کو اتنا ڈرا دیتا ہے کہ تمہاری تو کوئی عبادت کسی کام کی نہیں, کیا کرتے ہو عبادت چھوڑ. یاد آیا کہ ایک بزرگ روزانہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور وضو کر کے تہجد پڑھی, اب جو ہاتھ اٹھائے اوپر سے آواز آتی ہے قبول نہیں قبول نہیں. ساتھ میں خادم بھی ہوتا ہے, دیکھ رہا ہے تماشا روزانہ, میرا شیخ اٹھتا ہے وضو کرتا ہے سردی میں گرمی میں نیند کو قربان کر کے اور اوپر سے آواز آتی ہے کہ قبول نہیں. کچھ روز تو برداشت کیا, پھر کہا کہ آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں, کیوں اٹھتے ہیں آپ جب اوپر سے آواز آ رہی ہے قبول نہیں ہے تو فائدہ کیا. تو کہا کہ بھائی تو یہ مجھے بتا کہ میرا کوئی اور خدا ہے کیا, کوئی اور خدا ہے کائنات کا جہاں جا کے یہاں قبول نہیں تو وہاں قبول کراؤں, میرا تو ایک ہی خدا ہے, وہ قبول نہ کرے اس کی مرضی ہے, میرا تو کام اس کے در سے سر رکھنا ہے, میں اور کہاں جاؤں, میرا اور کوئی خدا نہیں, میں تو یہیں پڑا رہوں گا. سو بار بھی وہ بولیں گے قبول نہیں میں پھر بھی انہیں کے در پہ پڑا رہوں گا, میرے کوئی دوسری جگہ ہی نہیں. تب آسمان سے آواز آئی قبولست گرجے ہنر نے سر کہ جسم پناہے دیگر نے سر, قبول کر لیا اگر تیری اگرچہ تیری عبادت ہماری شان کے لائق نہیں ہے لیکن چونکہ تیرا کوئی دوسرا در نہیں ہے ہمارے سوا قبول کر لیا. تو میرے دوستوں میرے شیخ نے فرمایا کہ حضرت شیخ بلبولی فرماتے تھے کہ نہ اتنا ڈرو کہ کرنا چھوڑو, شیطان کرنا چھوڑوا دیتا ہے بھائی جب کام کی نہیں ہے نماز کیا کریں یار, یہ مسئلہ وہ مسئلہ, نماز میں خیالات یہ پریشانی کیوں آتے ہیں, خیالات یہ کہ دماغ بازے لوگوں نے اپنی ذکر اذکار اتنے بڑھا دیے کہ دماغ آؤٹ ہو گئے, خیالات کی بھرمار ہو گئی, وساوس کی بھرمار. بعض لوگوں کو نماز میں بھول پڑنے کا معاملہ ہو گیا, اتنا پڑھ پڑھ کے ان کو بھول کا معاملہ ہو گیا کہ ہم پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں تیسری رکعت میں کچھ پتہ نہیں, شیطان نے اس راستے سے برباد کر دیا ان کو. اب دھڑا دھڑ نمازیں پڑھ رہے ہیں, کیا ہو گیا بھائی آدھا گھنٹہ ہو گیا عشاء آپ کی ہوئی نہیں, نو رکعت ہے عشاء کی, چار رکعت فرض دو رکعت سنت چھ اور تین وتر, خلاص 17 رکعتوں کا زمانہ. اب بچوں کو ڈرا ڈرا کے زبردستی ڈنڈا دکھا کے لوگ پڑھواتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. نفل معاملہ ذوق کا ہے, 50 نفلیں پڑھے بچہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اپنے ذوق سے پڑھے, ڈنڈا صرف 9 رکعتوں کا ہے, 4 فرض پڑھ لی بیٹا, 2 سنت پڑھ لو, 3 وتر پڑھ لو, بس جا کے چاہے وہ سو جاؤ. سمجھ آ گئی بات؟ تو کیا بات کہہ رہا تھا ابھی میں آخری, زیادہ وظائف کی وجہ سے یہ حال ہو گیا کہ نمازیں جو ہیں اس میں بھول پڑ رہی ہے, ایک دفعہ 4 رکعت پڑھ لی شیطان نے پھر ارے تو نے 3 پڑھ لی, پھر جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا ارے پتہ نہیں کھاتا کیا نہیں کیا, پھر دوبارہ پڑھ سلام پھیر لیا, اگر سجدہ سہو کر لیتے تو نماز ہو جاتی لیکن وہ بھول گئے سجدہ سہو کی, اب پھر دوبارہ پڑھ. وضو کے اندر وساوس ڈالتا ہے, پتہ نہیں یہ دھویا نہیں دھویا, بات تو یہ ہے کہ 3 دفعہ دھویا نہیں دھویا, ارے بھائی اگر 1-2 دفعہ دھو لیا وضو ہو گیا تمہارا, سنت رہ گئی اس چکر میں بار بار وضو کر, اور پانی اتنا بہا رہے ہیں کہ معلوم نہیں ہے گیلا ہوا نہیں, ارے پانی بہانا قطرہ تقاطر ضروری ہے کہ پانی بہایا بہتا ہوا نیچے تک آ جائے, اب اس میں کتنا معمولی پانی اگر پورے ہاتھ بازو کو کور کر لیا کوئی سمے دھو لیا کافی ہے, بعض لوگ دھڑا دھڑ پانی بہا رہے ہیں اور پہلے سے نل کھول لیا اس کے بعد نل کھلا رہا ہے, آستی میں اونچی ہو رہی ہیں یا چڑھائی جا رہی ہیں اور اس کے بعد وہ مسواک نکال نل کھلا رہا ہے, ابھی ہاتھ دھوئے خالی نل کھلا رہے ہیں, دھڑا دھڑ پانی چل رہا ہے. گھر میں تو مٹکے میں پانی لاتے ہیں, 30 روپے کی بوتل خرید کے لاتے ہیں آر او آرڈر کی, مشکل سے مشقت سے, اور مسجد کا نل تو ایسے کھول دیتے ہیں جیسے اوپر ڈائریکٹ اوپر سے عہدے پوزر سے وہ پہنا ہے, ابھی ختم ہو گئی نہیں پانی, اتنا گناہ ہے یہ پانی کا اسراف, اتنا پانی بہا لو کہ وہ تقاطر ہو جائے قطرے ٹپک بس وہ وضو ہو جاتا ہے. تو بعضوں کو یہ چھپا ڈال دیتا ہے شیطان, ایک بار دھویا ایک بار وضو کیا ارے شاید یہ تم نے دھویا نہیں, اب پھر دوبارہ اچھا چلو اگر نہیں دھویا نا یہ تو اس کو دھو لو وضو ہو گیا, خالی اس کو دھو لو نہیں پورا وضو دوبارہ کرو, آدھا آدھا گھنٹہ, یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, آدھا آدھا گھنٹہ وضو میں لگا دیتے ہیں اور ایک ایک دو دو گھنٹے نماز میں لگا دیتے ہیں, آپ کے تھک ہار کے جس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم سے نہیں پڑھی جا رہی نماز. کیا وجہ ہے؟ اپنا رہبر کسی کو نہیں بنا, اپنے مسائل کی اطلاع نہیں کرتے, اپنے حالات کی اطلاع نہیں کرتے, خود اپنے آپ ہی اپنی کہانی بنا بنا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ علم کا کارآمد ہونا موقوف ہے چار چیزوں پر. نمبر ایک علم, علم تو بتا دیا نا, علم کا کارآمد ہونا, علم کے بعد عمل, اور اس کے بعد اخلاص, اور چوتھی چیز طریق سننا, اور پانچویں چیز آخر میں ڈرتے رہنا کہ شاید ہمارا عمل, شاید یہ نہیں کہ یقینی یقین کر لے کہ نہیں نہیں ہمارا تو عمل قبول ہی نہیں, یہ تو شیطانی بات ہے. اللہ کی رحمت سے امید رکھتے, بلکہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب سفید بال آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو غالب رکھے, اللہ کی رحمت کو غالب رکھے, خشیت کو مغلوب کر دے, خشیت ہو لیکن رحمت کے تصور سے مغلوب ہو, رحمت کی امید زیادہ رکھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سفید بال سے حیا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے سفید بال سے, ہم اس کو کہتے جہنم میں ڈالتے ہیں, مومن کے سفید بال سے, کافر کے نہیں, مومن کے سفید بال سے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. تو علم کا کارآمد ہونا, چاہے علم کتنا بھی ہو, یہ بھی سن لو, ایک تو عالم ہے مدرسے میں پڑھا ہوا, درس نظامی پڑھ کے فارغ ہوا, لیکن ہر مومن ہر مسلمان عالم ہے ایک درجے میں, اس کو معلوم ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, اس کو معلوم ہے وضو کیسے کرنا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, زکات دینی ہے, روزہ رکھنا ہے, کیسے رکھنا ہے, یہ سب یہ بھی ایک عالم ہے ایک درجے میں. تو جو کچھ بھی علم دین ہم کو حاصل ہے, چاہے ہم اصطلاحی عالم نہیں ہیں لیکن ہمیں جو کچھ بھی علم دین حاصل ہے, اس کا کارآمد ہونا موقوف ہے. پھر سن لو ایک بار, عمل سب سے پہلی چیز, عمل, اس کے بعد اخلاص للہ, اللہ کے لیے ہو, نمبر تین طریق سننا, اور نمبر چار کہ اللہ سے ڈرتا رہے. تو شیر نے فرمایا کہ نہ اتنا ڈرو کہ کرنا چھوڑ دو, نہ اتنا کرو کہ ڈرنا چھوڑ دو. ایک شخص مشہور ہو گیا, پہاڑ میں کوئی بزرگ رہتے ہیں, تنہا رہتے ہیں جنگل میں, کسی کو خیال ہوا کہ لاؤ ذرا پوچھتے ہیں ان کا حال, چلے وہاں جا کے ملاقات کی, کہا کہ جنگل بیابان میں جہاں شیر بھی ہے, گیدڑ بھی ہے, لومڑی بھی ہے, سانپ بچھو بھی ہے, آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ وہ اتنی ہی عبادت کر چکے تھے کہ کہنے لگے کہ شیر ویر کیا چیز ہے, ہمیں تو خدا سے بھی ڈر نہیں لگتا. نعوذ باللہ, یہ حال ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. ایک بار اور سبق دہرا دوں کہ علم کا کارآمد ہونا موقوف ہے چار باتوں پر, عمل, اخلاص, طریق سننا, اور اللہ سے ڈرتے رہنا کہ اللہ یقبل منہ, کہ شاید ہم سے قبول نہ ہو, شاید ایک احتمال ہو, بس یہ احتمال ہونا کافی ہے, یقین نہیں کرنا بلکہ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایمان بین الرجاء والخوف کا نام ہے, کہ امید بھی قبول کی ہو ساتھ میں خوف بھی, یہ ہے ایمان, کہ ڈر لگا رہے کہ کہیں اللہ سے ناراض نہ ہو جائے, کہیں ہمارا عمل غیر مقبول نہ ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی کریم. لو بھائی ایک سنت بیان کر دیں, ایک سنت ہم یہاں بیان کر چکے ہیں بہت پہلے, معلوم نہیں کہ اس پہ کتنا عمل ہے. ایک آدمی تو بالکل اس کی شکل سے مجھے ڈر لگتا رہتا ہے, ہر وقت موٹی موٹی آنکھیں اس کی, وہ گھورتا ہے, تو اس کا مجھے ابھی تک امید نہیں ہے کہ گھر میں جا کے مسکراتا ہوں. آج یہی سنت لے جاؤ, تکرار سنت کی کہ سب لوگ گھر جائیں گے تو جس کے ماں باپ ہیں وہ ماں باپ کو دیکھ کے مسکرائیں, جس کی بیوی ہے وہ بیوی کو دیکھ کے مسکرائیں, بچے ہیں بچوں کو دیکھ کے مسکرائیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو سلام فرماتے اور مسکراتے ہوئے جاتے ہوتے. آج یہ سنت لے جاؤں, یہ بیوی سے کتنے ہی انتقام کا جذبہ ہو لیکن آج مسکرا دو, وعدہ کرتے ہو, ہاں مسکرا کے دیکھنا, تو وہ کہیں یہ نہ سوچ یہ تو نہیں سمجھے گی کہ دوسری شادی کر کے آیا ہے, بیچاری اور ڈر جائے گی کہ یہ کچھ گڑبڑ ہے, آج کبھی مسکرایا نہیں زندگی میں, آج کیوں مسکرا رہا ہے, بڑا خوش ہے کہیں دوسری کر کے آ رہا ہے, یہ لگتا ہے غم میں پڑ جائے گی بیچاری. اس کو سمجھا دینا کہ بھائی ہم نے آج ہی سنت سیکھی ہے کہ تم بھی ہم کو مسکرا کے دیکھو, ہم بھی تمہیں مسکرا کے دیکھیں, خدا تعالیٰ رحمت سے ہمیں دیکھ کے مسکرائیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں, اور جو کچھ عرض کر دیا اللہ تعالیٰ اس سے مجھے بھی اور ہم سب دوستوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سے بھی مالا مال فرمائیں, اور اس میں ہمیں اخلاص بھی 100% نصیب فرمائیں, اور طریق السنت بھی ہمیں عطا فرمائیں, جو کام کریں 100% سنت کے مطابق کریں, اور اللہ ہمیں اپنی خشیت جو ہمیں اثر نہ آنے دے, ہمیں ہمارے اعمال پر ناز نہ کرنے دے, ایسی خشیت بھی عطا فرما, اور اللہ ہمارے اپنے فضل سے نیک اعمال کو قبول فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما, چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں اللہ کیسے بھی گناہ ہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے, پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, اور ان موبائلوں سے دل بہلانے کے بجائے, موبائلوں میں اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے, اور گپ شپ میں فضول گپ شپ میں اور لغویات میں وقت ضائع کرنے کے بجائے, اے اللہ اپنی یاد سے ہمارے ہمیں اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دے. وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں, بس وہی لمحات میری جیت کا حاصل رہے, اے اللہ ایک ایک لمحے کی ہمیں قدر نصیب فرما دے, اور اپنی دادیانی کو خوب راضی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے, اور ہمارے جملہ مسائل اور مشکلات کو دور فرما دے, اور اللہ جس بھائی کے بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اپنے خزانے غیب سے اس کو پورا فرما, تمام نیک مرادوں کو پورا فرما, جن بچوں کے رشتے ابھی تک نہیں ہوئے, میری بھی والی روحانی بیٹیاں ہیں, اے اللہ ان کے وہ روحانی بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں, اے اللہ وہ بھی ایک اولاد کی طرح ہوتی ہے, ان کا بھی غم ہوتا ہے پیر کو, اے اللہ اپنے فضل سے ان کو جلد از جلد نیک رشتے عطا فرما دے, محبت والے رشتے دیندار رشتے عطا فرما دے, اور اے اللہ تمام مسلمانوں کو خوب خوشحالی عطا فرما دے, ہماری روزیوں میں خوب برکت عطا فرما دے, ہمارے رزق میں خوب برکت عطا فرما دے, اور اللہ ہم کو اور ہماری اولادوں کو جلد فرما لے, اور اولیاء صدیقین کی خط سے ہم سب کو عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين, صلى الله على النبي الكريم. آج تو ہماری کلاس ہوگی, ذرا دعا کر لینا, کیونکہ آدھے گھنٹے کا وعدہ کر کے آئے تھے کہ 9:30 بجے نماز جماعت بہت لیٹ ہو گئی ہے, خصوصاً جو بیچاری خواتین دور دور سے آتی ہیں, مردوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن خواتین بیچاری اللہ کی محبت میں دور دور سے آتی ہیں, اور ایک ایک فرد کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں, اللہ کی محبت میں آنے والے کے ساتھ ہر فرد کے ساتھ علی سے پاک ہیں 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں, اور اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں, اور یہ دعا بھی کرتے ہیں, اللہم انہ وصلتی کا فصل ہو اے اجلی کا, کہ اللہ یہ بندے آپ کے لیے کسی سے ملنے جا رہے ہیں آپ کی محبت میں, بس آپ اس کو اپنے سے ملا لیجیے, تو یہ دعا بھی کرتے ہیں فرشتے, مگر ظاہر ہے کہ وقت اتنا ہو جاتا ہے خواتین کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, اور آج ہم نے آدھے گھنٹے کے وعدے کے باوجود خلاف ورزی ہم سے ہو گئی, تو آپ لوگ ہمارے لیے دعا کرنا چاہیے.